نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الإمامان أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ کی توفیق سے گزشتہ 4 دروس سے جنازہ کے مسائل کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. آج بھی اللہ کی توفیق سے اسی موضوع کے ایک حصے کے متعلق گفتگو ہوگی، اور وہ حصہ یہ ہے نماز جنازہ، اس کا حکم، اور اس کے متعلق دیگر مسائل انشاءاللہ الرحمن ایک ایک کر کے انہیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ مالک ٹھیک بات کہنے، ٹھیک بات سننے اور ٹھیک بات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو جوان ساتھی دیوار کے ساتھ ہیں وہ چھوڑ دے، یہ بات پسندیدہ نہیں، بوڑھے بیمار ان کی بات الگ ہے. اس طرح دے. پہلا مسئلہ یہ ہے نماز جنازہ ادا کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. جبکہ مسلمان فوت ہو جائے، جس طرح اس کو کفن پہنانا، اس کے جنازے کو لے جانا فرض کفایہ ہے، اسی طرح میت کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ بھی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. اگر بستی کے کچھ لوگ مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ لیں, ساری بستی کے لوگوں کی ذمہ داری ختم. اور اگر بستی میں سے کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھے تو ساری بستی کے مسلمان گناہگار ہیں. نمبر دو, نماز جنازہ کے پڑھنے سے میت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ابتدا میں جو حدیث پڑھی ہے امام احمد امام مسلم رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلم تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون مئۃ کلہم یشفعون لہ الا شفعوا. اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے, مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے, وہ اس پر نماز جنازہ ادا کریں اور سارے کے سارے اللہ کے روبرو اس کی شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے. شفاعت کس بات کی کرتے ہیں؟ کہ اللہ مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما, اس پر رحم فرما, اس کو عذاب قبر عذاب جہنم سے معفون فرما اور جنت میں داخل فرما. جب 100 مسلمان مرنے والے کی اللہ کے روبرو شفاعت کریں, اللہ ان کی شفاعت کو قبول کر پائے. اور ایک دوسری حدیث میں جس کو امام مسلم امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من رجل مسلم يموت فيقومون على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. ارشاد فرمایا, اگر مسلمان فوت ہو, 40 لوگ 40 مرد جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے, انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, اگر وہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ ان 40 اشخاص کی اس کے بارے میں شفاعت کو قبول کرتا ہے, گناہ معاف فرماتے ہیں, رحم فرماتے ہیں, عذاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں اور جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے اور جنت میں داخلہ کی منظوری ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں جس کو امام احمد اور بعض دیگر محدثین نے روایت کیا, حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلم يموت فيصلي عليه میری طرف توجہ کی, ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب وفي نفل غفر له. جب کہ مسلمان فوت ہو مسلمانوں کی تین صفے اس پہ نماز جنازہ پڑھیں اللہ ان کی شفاعت کو واجب کر دے. اور دوسری روایت میں ہے اللہ اس مرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے. دوسرا مسئلہ کیا ہوا نماز جنازہ سے میت کو بہت فائدہ ہوتا ہے. نماز جنازہ کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے میت کے گناہ معاف ہو جاتے. نماز جنازہ کی صورت میں میت کے لیے مسلمان جو شفاعت کرتے ہیں اللہ اس شفاعت کو قبول کروا لے. اور یہ بات میرے اور آپ سب کے سمجھنے یاد رکھنے اور ابھی سے اس بات کا اہتمام کرنے کی کیا بات ہے. میں نے اور آپ سب نے مرنا مرنا ہے کہ جس نے نہیں مرنا وہ ہاتھ کھڑا کرے. اور مجھے اور آپ سب کو اس بات کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ جب مر جائیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ جب ہمارے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے زبان رک جائے روح جسم سے نکل جائے ہم سب کو ضرورت ہے کہ زندہ اللہ کے روبرو نماز جنازہ کی صورت میں ہماری شکایت کیا کریں. اس کے لیے کیا کریں لوگوں دل کے کانوں سے سن. سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا. کن کی شفاعت قبول ہوگی مسلمانوں کی یا کافروں؟ اور جو نماز نہ پڑھے تو مسلمان. کن کی شفاعت قبول ہوگی مسلمانوں کی. کن کی شفاعت قبول ہوگی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. سنا آپ نے کہ لا یشرکون باللہ شیئا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے. سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو مسلمان بنائیں شرک سے دور کریں شفاعت کا طریقہ سکھلائیں کہ جب مر جائیں وہ ہمارے لیے اللہ کے روبرو ہمارے لیے شفاعت کر سکتے. اور کتنے ظالم ہیں ہم میں سے بہت سے ساتھی تو اس بات سے غافل ہیں کہ نہیں. ابھی درس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا کے پوچھئے گا ہم میں سے کتنوں کے بالغ بیٹوں کو نماز جنازہ کا طریقہ معلوم. ابھی درد کے بعد جا کے پوچھے ظالم انسان تو اتنا جاہل اتنا احمق ہے کہ مرنے کے بعد ضرورت ہے تیری کوئی شفاعت کرے. اور اس شفاعت کی قبولیت کی مدینے والے نے پہلے سے گارنٹی دی. شفاعت کرنے والے مسلمان ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. 100 ہو شفاعت قبول 40 ہو شفاعت قبول. مسلمانوں کی 3 صفے ہو شفاعت کرے شفاعت قبول. میں نے اور آپ سب نے مرنے کے بعد اپنے لیے شفاعت کرنے کے لیے کیا اپنے بیٹوں کو تیار کیا؟ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے اور پھر اپنے بھائیوں کو توقع ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شریک ہوں گے کہ نہ ہوں، بولیے، ان کو مسلمان بنائیں، ان کو شرک سے دور کریں، اس میں ان کا تو فائدہ ہے ہی، ہمارا بھی فائدہ ہے. کچھ پتہ ہے کہ تم مر جائے اور تیرے بھائی کتنے نماز جنازہ پڑھتے ہیں بھائی کے، بولیے، اب اگر وہ شرک کرنے والا ہے قبروں پہ جا کے سجدے کرنے والا، اس کی نماز جنازہ کا کوئی فائدہ ہے؟ یا اس کو نماز جنازہ کا طریقہ ہی معلوم نہیں، تو شفاعت کیسے کرے؟ اپنے بھائیوں کو اور پھر اپنے اعزاء و اقارب کو جن کے متعلق توقع ہے کہ مرنے کے بعد نماز جنازہ میں شریک ہو کر اللہ کے روبرو شفاعت کریں گے اپنے فائدے کے لیے، ان کو دیندار بنائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے، خوب توجہ کریں، مسلمانوں سے تعلق رکھیں، توحید والوں سے رابطہ رکھیں، مر جائیں تو نماز جنازہ پڑھیں. اگر مسلمانوں سے تعلق ہی نہ ہوگا، اور مسلمانوں سے مراد کون ہیں؟ جو دیندار ہیں، نام کے مسلمان، نماز سے دور، روزے سے دور، نماز جنازہ کے مسائل سے دور، اس سے فائدہ کی توقع ہو تو کیا ہو؟ اے میرے بھائی، اپنے فائدے کے لیے ابھی سے سوچ، ان سے تعلق رکھ، مر جائے صحیح طریقے سے اللہ کے روبرو تیری شفاعت کر سکتا. ذرا بات کو اور کھول کے سمجھ، اللہ کے لیے بلند بالا مثال ہے بات سمجھانے کے لیے. محلے میں، بستی میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کی اپروچ ہو، اس سے لوگ تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بولیے، پتا نہیں کس وقت کام پر جائے، کورٹ میں، تھانے میں، کارپوریشن میں، اس کی بدتمیزی کو بھی برداشت کرتے ہیں، پتا نہیں یار کس وقت اس سے کام پر جائے. اے عقل مند انسان، مر کے کام پڑنا ہے تجھے زندوں سے، اور یہ کام کورٹ کے کام سے زیادہ اہم، کارپوریشن کے کام سے زیادہ اہم ہے اللہ کے روبرو شفاعت کرنا، ان سے تعلق رکھ. وہ مر جائے بھاگم بات، تیرے لیے شفاعت کرنے کے لیے تیرے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے. نمبر تین، مسئلہ نمبر تین، اگر مرنے والا مشرک ہو یا منافق ہو، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. اور اگرچہ مرنے والا باپ کیوں نہ سچا ہو، ماموں ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، اماں ہو، جو شرک کرے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں. اللہ مالک فرماتے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمانداروں کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، اگرچہ وہ شرک کرنے والے قریبی ہوں، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ مشرک جہنمی ہے، مشرک کی نماز جنازہ ہے، اور جو منافق ہے اس کی بھی نماز جنازہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. ان میں سے کسی کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا، یہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا. ان میں سے کسی کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑا ہو، نہ نماز جنازہ نہ قبر پہ کھڑا ہو. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ فاسق. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ مشرک اور منافق کی نماز جنازہ پڑھنا جائز. اب مشرک کون ہے اور منافق کون ہے معلوم ہے، لیکن وضاحت کے لیے، مشرک وہ ہے جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک ہے. مثال کے طور پر نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ سب کے لیے. اب نماز میں جو قیام ہے وہ کس کے لیے؟ رکوع، سجدہ، دعا، نظر کس کے لیے؟ نیاز کس کے لیے؟ اللہ. اب میرا یا آپ کا کوئی رشتہ دار اللہ نہ کرے، ان میں سے کوئی عمل جو خاص اللہ کے لیے ہے کسی قبر والے کے لیے کرتا، تو اس نے شرک کیا یا نہیں؟ اگر تیرے سینے میں اس سے کچھ محبت ہے، کچھ ہمدردی ہے، تو کیا کرتا؟ اس کو شرک سے بچانے کی بھرپور کوشش، وگرنہ جب کل اس کی موت کا وقت آئے گا، اللہ کا قرآن تجھے اس بات سے روک رہا ہے کہ تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ. اللہ نہ کرے اگر تیری اماں، جس کو تجھ سے بہت پیار ہے اور تجھے بھی اپنی ماں سے بہت محبت ہے، اگر وہ قبروں پہ جا کے سجدے کرنے والی، قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانے والی ہے، تو گندگی باقی نہ رہے، ایسی صورت میں اگر جوتوں سمیت نماز جنازہ پڑھ لے تو سنت سے ثابت ہے. جب نماز پڑھنا ثابت ہے تو نماز جنازہ بھی ثابت ہے، واضح ہے بات. اگر جوتوں میں گندگی نہ ہو، صاف ہو، ان میں نماز جنازہ پڑھ لے تو سنت سے ثابت ہے، اور اگر اتارے تو کہاں رکھے؟ اللہ کی ذات داد رحمت ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی کتنی تفصیل سے رہنمائی فرمائی. بعض لوگ ہیں جب جوتے اتارتے ہیں، خاص طور پر نماز جنازہ میں، کہاں رکھتے ہیں؟ دوسروں کے آگے، دوسروں کی کوئی فکر نہیں، اور یہ بات اسلامی اخلاق کے منافی ہے. سنیے، جوتوں کو اتار کر کہاں رکھنا ہے؟ اسلامی ادب کیا ہے اس کو یاد رکھ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلى احدكم فلا يضع عليه ان يمين ولا ان يسار
فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد وليدعهما بين رجليه. ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتوں کو اپنی دائیں جانب نہ رکھے اور نہ ہی اپنی بائیں جانب رکھے. جب وہ اپنی بائیں جانب رکھے گا تو فرمایا دوسرا جو اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے اس کے بائیں جانب ہو جائے. ہاں اگر اس کے بائیں جانب کوئی نہیں تو بائیں جانب رکھ لیے, وگرنہ اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھ. آٹھواں مسئلہ یہ ہے, اگر نماز جنازہ جوتوں میں پڑھنا چاہے اور جوتے گندگی سے صاف ہوں تو پڑھ سکتا, اور اگر جوتے اتارے تو اپنے قدموں کے درمیان رکھے, نہ دائیں جانب رکھے نہ بائیں جانب رکھے, کیونکہ جب وہ بائیں جانب رکھے گا تو کسی دوسرے مسلمان کے دائیں جانب ہوں گے. ہاں اگر سب کے آخر پر, اس صورت میں جبکہ اس کی بائیں جانب کوئی دوسرا شخص نہ ہو تو اس وقت بائیں جانب رکھ سکتا. نماز جنازہ کے جو باقی مسائل ہیں انشاءاللہ الرحمن آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے. آج جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ایک مرتبہ ان مسائل کے متعلق خلاصہ سن لیجئے. نمبر ایک, نماز جنازہ کا پڑھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. نمبر دو, اگر مسلمان 40, 100 یا مسلمانوں کی 3 صفے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھیں, اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں اور میت کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. نمبر 3, مشرک کی نماز جنازہ پڑھنی درست نہیں, اسی طرح منافق کی نماز جنازہ پڑھنی مسلمانوں کو اس کی اجازت ہے. نمبر 4, جس طرح سب نمازوں کے لیے وضو کا کرنا لازم ہے اسی طرح نماز جنازہ کے لیے وضو کا کرنا لازم ہے. نمبر 5, نماز جنازہ کے لیے افضل جگہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر نماز جنازہ پڑھنے کی جو جگہ مخصوص کی ہو وہاں نماز جنازہ پڑھا جائے. البتہ سنت سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے. نمبر 6, 3 اوقات کے علاوہ سارے اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا درست ہے, اور وہ 3 اوقات یہ ہیں, نمبر 1, سورج کے نکلتے وقت, نمبر 2, جبکہ سورج پوری بلندی پر ہو, اور نمبر 3, جبکہ سورج غروب ہو رہا. 7 مسئلہ, اگر مرنے والا مرد ہو تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو, اور اگر مرنے والی عورت ہو تو امام اس عورت کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑا ہے. نمبر 8, اگر 1 سے زیادہ میتیں ہوں ان سب کا نماز جنازہ اکٹھے پڑھنا سنت سے ثابت ہے, اور ان مرنے والوں کے رکھنے کی صورت یہ ہوگی کہ امام کے قریب مرد یا مذکر اور اس کے بعد عورت. نمبر 9, نماز جنازہ اگر کوئی جوتوں میں پڑھنا چاہے اگر جوتے گندگی سے صاف ہو تو ان میں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے, اور اگر جوتے اتارے تو اپنے قدموں کے درمیان رکھے. ہاں اگر اس کے بائیں جانب کوئی اور شخص نہ ہو تو بائیں جانب بھی رکھنے کی اجازت ہے. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے, ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے, درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے, اور اپنا مقرب بننے کا اپنے فضل و کرم سے سبب بنائے.
دارالاندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی, اسلامی کیسٹ, اور اسلامی کتب، ایم پی ایس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ، القادسیہ سی ڈی کیسٹ اور کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چوبرجی چوک، لاہور۔ فون 7230549۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف، فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. حضرات أئمة أحمد، أبو داود، ترمذي اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان فوت ہو اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس پر نماز جنازہ پڑھیں، تو ان مسلمانوں کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں ہے: غفر له، اس بندے کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں نماز جنازہ کے متعلق مسائل کے ذکر کی ابتدا ہوئی، 9 مسائل بیان کیے جا چکے ہیں، آج اللہ کی توفیق سے نماز جنازہ کے متعلق دسویں مسئلہ سے گفتگو کی ابتدا ہوگی، اور دسویں مسئلہ کے سننے سے پہلے جو نو مسائل پہلے بیان کیے جا چکے ہیں ان کا خلاصہ پھر سن لیجیے. نمبر ایک، فوت ہونے والے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا زندہ مسلمانوں پر فرض کفایہ. اگر کچھ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو سارے بستی والے اس ذمہ داری سے سبک دوش ہو جاتے، اور اگر ساری بستی میں سے کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھے تو ساری بستی والے گناہگار ہوتے. نمبر دو، نماز جنازہ میت کے لیے شفاعت ہے، اور جب مسلمان جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے نماز جنازہ کی صورت میں شفاعت کرتے ہیں تو اللہ مالک ان کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں. نمبر تین، مشرک کی نماز جنازہ پڑھنا اور اسی طرح منافق کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں. نمبر چار، جس طرح نماز کے لیے شروط ہیں اسی طرح نماز جنازہ کے لیے شروط ہیں، قبلہ رخ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، باوضو ہونا، طاہر ہونا، جو شروط نماز کے لیے ہیں، طہارت، قبلہ کی طرف رخ کرنا، وہ شروط نماز جنازہ کے لیے بھی ہیں. نمبر پانچ، افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر جو جگہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار کی گئی ہو وہاں پڑھی جائے. البتہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. نمبر چھ، نماز جنازہ تین اوقات کے سوا تمام اوقات میں پڑھنا درست ہے، اور وہ تین اوقات یہ ہیں: جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج پوری بلندی پر ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو. ساتویں بات یہ تھی، اگر میت مرد ہو تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر میت عورت ہو امام اس عورت کے جسم کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑا ہو. آٹھواں مسئلہ، اگر ایک سے زیادہ جنازے ہوں اور ان میں سے کوئی جنازہ مرد کا، کوئی بچے کا، کوئی عورت کا ہو تو امام کے قریب مرد کا جنازہ ہوگا، اس کے بعد بچے کا، اس کے بعد عورت کا. نویں بات، نماز جنازہ جوتوں سمیت تب پڑھنا درست ہے اگر جوتے صاف ہوں، ان میں گندگی نہ ہو، اور اگر جنازہ کے دوران جوتے اتارنے ہوں تو جوتوں کو اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھنا. ہاں، اگر آدمی صف کی بائیں جانب آخر پر ہو تو وہ اپنے جوتوں کو اپنی بائیں جانب رکھ سکتا ہے. یہ نو مسائل تھے جن کا اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا. دسواں مسئلہ، نماز جنازہ کی جب جماعت ہو اور لوگ تھوڑے ہوں تو سنت طریقہ یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ان کی تین صفیں بنا لی جائے. امام طبرانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ ومعہ سبعۃ نفر فجعل ثلاثۃ صفا واثنین صفا واثنین صفا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کے ساتھ سات اشخاص تھے، آپ نے ایک صف میں تین اشخاص کو کھڑا کیا، دوسری صف میں دو اشخاص کو اور تیسری صف میں بھی دو اشخاص کو کھڑا کیا، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ سات، تین دو دو. اس سے معلوم ہوا اگر نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ تھوڑے ہوں تو تین صفوں میں کھڑا کرنا بہتر ہے. اور اس میں بہتری کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ابتدا میں جو حدیث پاک پڑی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین الا اوجب. اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور مسلمانوں کی تین صفیں اس پہ نماز جنازہ پڑھیں تو ان مسلمانوں کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے، اس میت کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو بندے تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بہانے ہیں، اگر بندے تھوڑے ہیں تین صفوں میں تقسیم کر دیا جائے، شاید کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تین صفوں کی شفاعت کی جو فضیلت ہے وہ اس میت کو حاصل ہو جائے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے پیچھے صرف دو صفے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عمیر فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں عمیر کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھنے والے ٹوٹل تین اشخاص، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو طلحہ اور ایک عمیر کی عمیر کی اماں اور ابو طلحہ کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. اور کتنی صفیں بنی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور ابو طلحہ کے پیچھے ام سلیم کھڑی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہما. کتنی صفحے ہوئی؟ دو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو صفحے بھی درست ہیں لیکن تین صفحے مستحب ہیں، اور اگر ماشاء اللہ تعداد زیادہ ہو تو پھر صفحوں کی کوئی پابندی نہیں. اب دس بیس پچیس صفحے ہیں تو اس میں یہ پابندی نہیں کہ اب ان کو تین صفحوں میں تقسیم کریں. گیارہواں مسئلہ، نماز جنازہ کی کتنی تکبیرات ہیں؟ نماز جنازہ کی تکبیرات، اس کے متعلق ایک سے زیادہ احادیث آئی ہیں، چار بھی ہیں، پانچ بھی ہیں، چھ بھی ہیں، اس سے زیادہ بھی. لیکن سب سے زیادہ مشہور چار تکبیریں. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہتے ہیں. امام البیہقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر اربعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. لیکن جیسے کہ پہلے عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سے زیادہ تکبیریں بھی ثابت. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق امام طحاوی، امام دارقطنی اور امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کان علی رضی اللہ تعالی عنہ یکبر علی اہل بدر ستا وعلی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا وعلی سائر الناس اربعا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے، اگر مرنے والا بدری مسلمانوں میں سے ہوتا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، تو اس پر نماز جنازہ چھ تکبیروں کے ساتھ پڑھتے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور صحابی ہوتا تو اس پر نماز جنازہ پانچ تکبیروں کے ساتھ پڑھتے، اور اگر کوئی اور مسلمان ہوتا تو اس پر نماز جنازہ میں چار تکبیریں پڑھتے. چار، پانچ، چھ سب ثابت ہیں، لیکن زیادہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ نماز جنازہ میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. بارہواں مسئلہ، نماز جنازہ میں جب اللہ اکبر کہنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ پہلی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یہ تو پکی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ کی ابتدا فرماتے، اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. اس بارے میں کوئی شک و شبہ، کوئی جھگڑا نہیں. اب جو باقی تین تکبیریں ہیں، ان میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، انہ کان یرفع یدی علی کل تکبیرۃ من تکبیرات الجنازہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق بھی امام سعید بن منصور نے بیان کیا کہ وہ بھی نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، ان سے یہ بات پکی ثابت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تکبیروں میں رفع یدین کرتے یا نہ کرتے، اس بارے میں روایات کے متعلق علماء کی مختلف رائے. بعض کہتے ہیں کہ رفع یدین آپ سے ثابت نہیں، اور بعض کہتے ہیں ثابت، لیکن جو بات پکی اور ثابت شدہ ہے وہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس دونوں صحابیوں سے باقی تین تکبیروں میں رفو یدین کرنا. میری ناقص رائے میں نماز جنازہ کی تین تکبیروں میں رفو یدین کرنا جھگڑے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا. جو یہ سمجھے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب انہوں نے رفع یدین کی تو اپنی طرف سے تو نہ کی ہوگی، وہ یہ سمجھ کے کہ صحابہ کا یہ عمل جب ثابت ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہوگا تو وہ رفع یدین کرے، اور اگر کوئی نہ کرے تو شاید اس کا بھی مواخذہ یا اس سے بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ٹھوس اور مضبوط بات ثابت نہیں. بعض کہتے ہیں ثابت ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ثابت. تیرواں مسئلہ، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا. پہلی تکبیر اچھی طرح توجہ سے سنی اور یاد کی، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا. صحیح بخاری میں ہے حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما على جنازته فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة. طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے سورہ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ پہلی تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنی. ایک دوسری روایت میں ہے جس کو حضرات ائمہ ابو داؤد، النسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور بعض دیگر محدثین نے بیان کیا ہے. طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما على جنازہ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. حضرت طلحة بن عبد الله بيان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ابتدا میں نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھی اور قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی اور اونچی آواز سے قرات کی، اور اتنی اونچی آواز سے قرات کی کہ ہمیں سنایا. جب نماز جنازہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فارغ ہوئے، میں نے ان کے ہاتھ کو تھام لیا اور میں نے پوچھا اور ایک روایت میں ہے میں نے کہا تقرا آپ قراءت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا انما جہرت لتعلموا انها سنت وحق، میں نے اونچی آواز سے اسی لیے پڑھا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ قراءت کرنا سنت ہے اور حق. اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھنی، اور ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، اور یہ رواج پکی. ہمارے کچھ ساتھی نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ کا پڑھنا مکروہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال غلط ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف. دو روایات آپ کے سامنے پڑھی، پہلی روایت کہاں ہے بولیے؟ صحیح بخاری. پہلی روایت کہاں ہے بولیے؟ صحیح بخاری. طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں اونچی آواز سے سورہ الفاتحہ پڑھی، اور بعد میں بتلایا اس لیے اونچی آواز سے پڑھی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کا پڑھنا سنت ہے. اور سب جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہیں وہ ثابت شدہ ہے، ان میں کچی حدیث ہے. اور دوسری روایت جس کو حضرات ائمہ ابو داؤد، النسائی، الترمذی، ابن ماجہ اور بعض دیگر محدثین نے بیان کیا ہے، اس میں حضرت طلحہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی ایک اور سورت پڑھی، اور جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے اونچی اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کے قراءت کرنا یہ سنت ہے اور حق. اور جب کوئی بات سنت سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو مکروہ کہنا درست ہے. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ پڑھے مگر قراءت کی نیت نہ کرے، دعا کی نیت کرے. بات یہ ہے کہ ایسا کہنا بھی درست ہے. جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بات ثابت ہو جائے تو پھر تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں، قراءت کرنی ہے یا نہیں کرنی سب سے زیادہ اس بات کی خبر کس کو ہے بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کی سنت سے بات ثابت ہے تو بات ختم. ایک اور بات پہلی تکبیر کے بعد پڑھنے کے متعلق ہے، حضرت امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمار رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام کلثوم اور ان کے بیٹے کا جنازہ پڑھا، دونوں کا جنازہ یکجا ہوا اور انہوں نے پڑھا. اب دونوں کا جب جنازہ ہوا تو جو بچہ تھا اس کو پہلے رکھا گیا اور ام کلثوم ان کو بچے کے بعد رکھا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟
اس طرح یہ امام ہے یہ بچے کا اور پھر اس کے بعد عورت، واضح ہے. فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ ہو چکی تو اعتراض کیا گیا، ام کلثوم پیچھے اور بچہ آگے، اور لوگوں میں جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی، عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو قتادہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم موجود. حضرت عمار بیان کرتے ہیں، میں نے ان صحابہ سے پوچھا کہ جنازہ کے رکھنے کی یہ جو کیفیت تھی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فقالوا هذه السنه، ان سب نے کہا یہی مسنون طریقہ ہے، یہی سنت طریقہ ہے. اور ایک دوسری روایت میں جسے امام بحقی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والے عبداللہ ابن عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہما، اور نماز جنازہ پڑھنے والوں میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر 80 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود. کسی نے اس طریقہ کے سنت ہونے پہ اعتراض کیا. آٹھواں مسئلہ کیا ہوا کہ اگر ایک سے زیادہ مرنے والے ہوں ان سب پر اکٹھے نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، اور دوسری بات اس کے ساتھ ہی جب اکٹھا نماز جنازہ پڑھا جائے تو پہلے مذکر بعد میں مؤنث. آٹھواں مسئلہ، نماز جنازہ جوتے پہن کر پڑھنا درست ہے یا غلط، اور اگر جوتے اتارے تو کہاں رکھے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی کو اتارا اور اپنے بائیں ہاتھ رکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب جب نماز پڑھ رہے تھے تو جوتی سمیل یا جوتی کے بغیر؟ بولیے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز کے دوران جوتے اتارے اور اپنی بائیں جانب رکھا. جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتوں کو اتار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو ادا کر لیا تو فرمایا، ما حملکم علی القائکم نعالکم. ساتھیوں یہ بتلاؤ تمہیں کس بات نے جوتے اتارنے پر ابارا؟ نماز پڑھتے پڑھتے تم نے جوتے اتار دیے، اس کا کیا سبب؟ اللہ اکبر. خوب توجہ کی، خوب توجہ کی. عرض کرنے لگے، رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ ہمارے محبوب نے اپنے جوتوں کو اتار دیا ہے تو ہم اپنے پاؤں میں جوتے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ، یہ تھے آپ کے چاہنے والے، کیا ہم ایسے ہیں؟ کچھ نہیں سنا، کوئی انسٹرکشن دیا آپ نے؟ بولیے، آپ کچھ بولے؟ صرف دیکھا کہ جوتے اتارے. اب صحابہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جوتے اتارے اور ہم اپنے پاؤں میں جوتے رکھے. وہاں یہ تصور نہ تھا کہ ان کے امتی بھی ہوں اور ان کے طریقے سے ہٹے، ان سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور ان کے طرز عمل سے دور ہوں، یہ ہماری بات ہے، ان کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ میرے جوتوں میں گندگی ہے، اس لیے اتارے، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اپنے جوتوں کو دیکھے، اگر اپنے اس کے جوتوں میں کچھ گندگی ہو تو اچھی طرح رگ دے اور پھر ان میں نماز پڑھ۔ اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس کے متعلق اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اگر جوتے صاف ہو، ایسے نہیں جوتے پہن لے، اگر جوتے صاف ہو اس میں گندگی نہ ہو، اچھی طرح رگڑ لے تو گندگی باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اگر جوتوں سمیت نماز جنازہ پڑھ لے تو سنت سے ثابت ہے، جب نماز پڑھنا ثابت ہے تو نماز جنازہ بھی ثابت ہے، واضح ہے بات۔ اگر جوتوں میں گندگی نہ ہو، صاف ہوں، ان میں نماز جنازہ پڑھ لے تو سنت سے ثابت، اور اگر اتارے تو کہاں رکھے؟ اللہ کی ذات داد رحمتیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی کتنی تفصیل سے رہنمائی فرمائی۔ بعض لوگ ہیں جب جوتے اتارتے ہیں خاص طور پر نماز جنازہ میں کہاں رکھتے ہیں؟ دوسروں کے آگے، دوسروں کی کوئی فکر نہیں، اور یہ بات اسلامی اخلاق کے منافی ہے۔ سنیے، جوتوں کو اتار کر کہاں رکھنا ہے، اسلامی ادب کیا ہے اس کو یاد رکھ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم فلا يضع عليه عن يمين ولا عن يسار فتكون عن يمين غيره الا الا يكون عن يسار احد وليضعهما بين رجليه۔ ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتوں کو اپنی دائیں جانب نہ رکھے اور نہ ہی اپنی بائیں جانب رکھے، جب وہ اپنی بائیں جانب رکھے گا تو فرمایا دوسرا جو اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے اس کے دائیں جانب ہو جائے، ہاں اگر اس کے بائیں جانب کوئی نہیں تو بائیں جانب رکھ لے، وگرنہ اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے، اگر نماز جنازہ جوتوں میں پڑھنا چاہے اور جوتے گندگی سے صاف ہوں تو پڑھ سکتے، اور اگر جوتے اتارے تو اپنے قدموں کے درمیان رکھے، نہ دائیں جانب رکھے نہ بائیں جانب رکھے، کیونکہ جب وہ بائیں جانب رکھے گا تو کسی دوسرے مسلمان کے دائیں جانب ہوں گے، ہاں اگر صف کے آخر پر، اس صورت میں جبکہ اس کی بائیں جانب کوئی دوسرا شخص نہ ہو تو اس وقت بائیں جانب رکھ سکتا۔
دسواں مسئلہ، نماز جنازہ کی جب جماعت ہو اور لوگ تھوڑے ہوں تو سنت طریقہ یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ان کی تین صفیں بنا لی جائے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على جنازۃ ومعه سبعۃ نفر فجعل ثلاثۃ صفا واثنین صفا واثنین صفا، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کے ساتھ 7 اشخاص تھے، آپ نے ایک صف میں 3 اشخاص کو کھڑا کیا، دوسری صف میں 2 اشخاص کو اور تیسری صف میں بھی 2 اشخاص کو کھڑا کیا، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7، 3، 2، 2. اس سے معلوم ہوا اگر نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ تھوڑے ہوں تو 3 صفوں میں کھڑا کرنا بہتر ہے، اور اس میں بہتری کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ابتدا میں جو حدیث پاک پڑی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یموت فیصلی علیہ 3 صفوف من المسلمین الا اوجب، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس کے نماز جنازہ پڑھیں تو ان مسلمانوں کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے اس میت کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو بندے تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بہانے ہیں، اگر بندے تھوڑے ہیں 3 صفوں میں تقسیم کر دیا جائے شاید کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی 3 صفوں کی شفاعت کی جو فضیلت ہے وہ اس میت کو حاصل ہو جائے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے پیچھے صرف 2 صفے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عمیر فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں عمیر کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھنے والے ٹوٹل 3 اشخاص، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو طلحہ اور ایک عمیر کی، عمیر کی اماں اور ابو طلحہ کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. اور کتنی صفے بنی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور ابو طلحہ کے پیچھے ام سلیم کھڑی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہما، کتنی صفے ہوئی؟ 2. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ 2 صفیں بھی درست ہیں لیکن 3 صفیں مستحب ہیں، اور اگر ماشاءاللہ تعداد زیادہ ہو تو پھر صفوں کی کوئی پابندی نہیں. اب 10, 20, 25 صفے ہیں تو اس میں یہ پابندی نہیں کہ اب ان کو 3 صفوں میں تقسیم کریں. گیارہواں مسئلہ، نماز جنازہ کی کتنی تکبیرات ہیں؟ نماز جنازہ کی تکبیرات، اس کے متعلق 1 سے زیادہ احادیث آئی ہیں، 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، اس سے زیادہ بھی، لیکن سب سے زیادہ مشہور 4 تکبیریں. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہتے ہیں. امام البیہقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. لیکن جیسے کہ پہلے عرض کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سے زیادہ تکبیریں بھی ثابت ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق امام طحاوی، امام دارقطنی اور امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کان علی رضی اللہ تعالی عنہ یکبر علی اہل بدر ستا وعلی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا وعلی سائر الناس اربعا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے، اگر مرنے والا بدری مسلمانوں میں سے ہوتا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، تو اس پر نماز جنازہ چھ تکبیروں کے ساتھ پڑھتے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور صحابی ہوتا تو اس پر نماز جنازہ پانچ تکبیروں کے ساتھ پڑھتے، اور اگر کوئی اور مسلمان ہوتا تو اس پر نماز جنازہ میں چار تکبیریں پڑھتے، چار پانچ چھ سب ثابت ہیں، لیکن زیادہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ نماز جنازہ میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہتے. بارواں مسئلہ، نماز جنازہ میں جب اللہ اکبر کہنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ پہلی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یہ تو پکی بات ہے. آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ کی ابتدا فرماتے، اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اس بارے میں کوئی شک و شبہ، کوئی جھگڑا نہیں. اب جو باقی تین تکبیریں ہیں، ان میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، انہ کان یرفع یدی علی کل تکبیرۃ من تکبیرات الجنازہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق بھی امام سعید بن منصور نے بیان کیا کہ وہ بھی نماز جنازہ میں حضرت نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، ان سے یہ بات پکی ثابت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تکبیروں میں رفع یدین کرتے یا نہ کرتے، اس بارے میں روایات کے متعلق علماء کی مختلف رائے. بعض کہتے ہیں کہ رفع یدین آپ سے ثابت نہیں، اور بعض کہتے ہیں ثابت، لیکن جو بات پکی اور ثابت شدہ ہے وہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس دونوں صحابیوں سے باقی تین تکبیروں میں رفع یدین کرتا. میری ناقص رائے میں نماز جنازہ کی تین تکبیروں میں رفع یدین کرنا جھگڑے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. جو یہ سمجھے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب انہوں نے رفع یدین کی تو اپنی طرف سے تو نہ کی ہوگی، وہ یہ سمجھ کے کہ صحابہ کا یہ عمل جب ثابت ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہوگا تو وہ رفع الدین کرے، اور اگر کوئی نہ کرے تو شاید اس کا بھی مواخذہ یا اس سے بھی جلوہ نہیں ہو سکتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ٹھوس اور مضبوط بات ثابت نہیں. بعض کہتے ہیں ثابت ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ثابت. تیرواں مسئلہ، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا. پہلی تکبیر، اچھی طرح توجہ سے سنی اور یاد کی، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا. صحیح بخاری میں ہے حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی جنازته فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة. طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے سورہ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ پہلی تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنے. ایک دوسری روایت میں ہے جس کو حضرات ائمہ ابو داؤد، النسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور بعض دیگر محدثین نے بیان کیا ہے. طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی جنازہ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. حضرت طلحہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ابتدا میں نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھی اور قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی اور اونچی آواز سے قرات کی، اور اتنی اونچی آواز سے قرات کی کہ ہمیں سنایا. جب نماز جنازہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فارغ ہوئے، میں نے ان کے ہاتھ کو تھام لیا اور میں نے پوچھا، اور ایک روایت میں ہے میں نے کہا تقرا، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا انما جہرت لتعلموا انها سنة وحق. میں نے اونچی آواز سے اسی لیے پڑھا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن کرنا سنت ہے اور حق. اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھنی، اور ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، اور یہ رواج پکی. ہمارے کچھ ساتھی نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ کا پڑھنا مکروہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال غلط ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف. دو روایات آپ کے سامنے پڑھی، پہلی روایت کہاں ہے بولیے؟ صحیح بخاری. پہلی روایت کہاں ہے بولیے؟ صحیح بخاری. طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں اونچی آواز سے سورہ الفاتحہ پڑھی، اور بعد میں بتلایا اس لیے اونچی آواز سے پڑھی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کا پڑھنا سنت ہے. اور سب جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں وہ ثابت شدہ ہے، ان میں کچی حدیث ہے. اور دوسری روایت جس کو حضرات ائمہ ابو داؤد، النسائی، الترمذی، ابن ماجہ اور بعض دیگر محدثین نے بیان کیا ہے، اس میں حضرت طلحہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی ایک اور سورت پڑھی، اور جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے اونچی اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کے قرآن کرنا یہ سنت ہے اور حق. اور جب کوئی بات سنت سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو مکروہ کہنا درست ہے. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ پڑھے مگر قرآن کی نیت نہ کرے، دعا کی نیت کرے. بات یہ ہے کہ ایسا کہنا بھی درست ہے. جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بات ثابت ہو جائے تو پھر تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں، قرآن کرنی ہے یا نہیں کرنی سب سے زیادہ اس بات کی خبر کس کو ہے بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کی سنت سے بات ثابت ہے تو بات ختم. ایک اور بات پہلی تکبیر کے بعد پڑھنے کے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے ثنا پڑھنی ہے یا نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، ثنا پڑھنی ہے یا نہیں؟ میرے محدود علم کے مطابق اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثنا کا پڑھنا واضح طور پر ثابت نہیں. جن علماء نے ثنا کے پڑھنے کے متعلق فرمایا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح عام نمازوں میں ثنا سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں اسی طرح نماز جنازہ میں بھی ثنا سے ابتدا کرتے ہیں. اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی ثنا ہونی چاہیے، اس لیے نماز جنازہ میں بھی ثنا پڑے، یہ ان کا خیال ہے. لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں سبحانک اللہ کا پڑھنا کسی حدیث سے میرے محدود علم کے مطابق واضح طور پر ثابت ہے. لیکن جہاں تک سورہ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھنے کا تعلق ہے اس کا بیان واضح طور پر حدیث میں آ چکا ہے اور آپ سن چکے ہیں. چودواں مسئلہ، دوسری تکبیر کے بعد جب سورہ الفاتحہ پڑھے، قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھے، اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر امام کہے، اس کے بعد کیا پڑھنا؟ دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. اور اس بارے میں بھی میرے محدود علم کے مطابق نماز جنازہ میں کسی مخصوص درود کا ذکر ہے. واللہ تعالی عالم, شاید کہ بہتر یہی ہو کہ وہی درود پڑھیں جو نمازوں میں پڑھتے. اور درود کے بعد تیسری تکبیر ہے اللہ اکبر, اور اس کے بعد میت کے لیے اللہ سے توجہ سے, دیہان سے, عاجزی سے, اخلاص سے دعائیں کر دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ پر پڑھنے کے لیے جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کچھ ایک سن لیجیے, جن کو یاد ہیں وہ اور زیادہ پختہ کریں, جن کو یاد نہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, اور اب ہم کہاں پہنچے ہیں, کس تکبیر تک؟ تیسری تکبیر کے بعد اب کیا پڑھنا ہے؟ میت کے یہ دعائیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جس کا ذکر امام مسلم رحمہ اللہ نے کیا, حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازتہ فحفظت من دعائه وهو یقول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا, میں نے آپ کی دعا کو یاد کیا. آپ فرما رہے تھے, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر واعذه من عذاب النار. اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے, اے میرے اللہ تو اس کو معاف فرما دے, اس پر رحم فرما, اس کو عافیت عطا فرما, اس کے گناہوں سے درگزر فرما, اے اللہ اس کی مہمانی کو عمدہ بنا, اس کی قبر کو کشادہ کر, اور اس کو پانی کے ساتھ, برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھو دے, اور اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر جس طرح کے آپ سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں, اور اس کا گھر ایسے گھر سے بدل دے جو اس کے دنیا کے گھر سے اچھا ہو, اور اس کو وہ گھر والے عطا کر جو اس کے گھر والوں سے اچھے ہوں, اور اس کو وہ جوڑا عطا کر جو اس کے جوڑے سے اچھا, اور اس کو جنت میں داخل فرما قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. راوی اس حدیث کے راوی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, فتمنیت ان اکون انا ذالک المیت, جب میں نے اس میت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں سنی تو میں نے خواہش کی کاش کہ میں مرنے والا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں میرے لیے. ایک دفعہ میرے ساتھ یہ دعا کہہ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہ دعا ہمیں یاد ہو جائے تاکہ ہمارے جو پیارے ہماری زندگی میں مرنے والے ہیں ہم ان کی نماز جنازہ پڑھتے وقت یہ دعا پڑھ سکیں اور پھر کوشش کریں کہ یہ دعا اپنے بیٹوں کو یاد کروائیں اپنے بھائیوں کو یاد کروائیں تاکہ اگر ہم ان کی زندگی میں مر جائیں تو جب ہماری نماز جنازہ پڑھیں تو نماز جنازہ میں وہ دعا پڑھ سکیں جس دعا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی اللہ کے روبرو شفاعت کی. اور سمجھیے ذرا بات, پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن بات کی اہمیت کے لیے پھر عرض کرتا ہوں. نماز جنازہ درخواست ہے شفاعت کی, اور یہ جو نماز جنازہ کا مسنون طریقہ ہے یہ بنی بنائی درخواست ہے. میرا اور آپ کا کوئی کام ہے اس کے لیے درخواست دینا ضروری ہے, اور جب کام ہو تو درخواست لکھنے کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ, اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی درخواست لکھے. لوگوں غور کرو, اللہ کی ساری خدائی میں اللہ کے روبرو سب سے اعلی درخواست پیش کرنے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا ظالم ہے وہ انسان جو نماز جنازہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی درخواست کو یاد نہ کرے. بدبخت ہے یا خوشبخت؟ اور وہ کتنا بدبخت ہے کہ مرنے والا تو ہے اور اپنے پسمانگان کو اپنی شفاعت کے لیے درخواست لکھنے کا طریقہ سکھلا کے نہ جائے. بے وقوف ہے یا عقل مند؟ بولیے, بس بڑی آستہ آواز سے بول رہے, بے وقوف ہے یا عقل مند؟ اور آپ کون بننا چاہتے ہیں, عقل مند یا بے وقوف؟ خود یاد کیجئے, مذاق کے لیے بات نہیں, خود یاد کیجئے. اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو یاد کروائیے, اپنے حلقہ احباب میں نماز جنازہ کے طریقے کو سکھلائیے تاکہ اگر آپ مر جائیں آپ کی اولاد آپ کا حلقہ احباب سنت کے مطابق آپ کی شفاعت کر سکے, اگر آپ کے پیارے مر جائیں تو آپ سنت کے مطابق ان کی شفاعت کر سکے. میرے ساتھ دعا کہیے, اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ونقه من الخطايا. اشرف صاحب آپ کے گردوں پہ ایسی آواز نہیں آ رہی. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا جو ثابت ہے اور جس کو حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى على جنازۃ یقول، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللهم اغفر لحینا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا